करबला, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी थे, इमाम जैनुल आबिदीन भी थे, उन्हीं को बचाकर हिफाजत करके अल्लाह आसिम ने सुबह कियामत तक इमाम जैनुल आबिदीन से सिलसिला चला है। यह आले बैत रसूल है, आले बैत खुदा का करना है। तो मालूम हुआ कि आले बैत रसूल की हिफाजत खुदा के जिम्मे थी, खुदा बचाना चाहता था, वह जमीन पर यह सलासिल को चलाना चाहता था। तो ये सिलसिले जो चल पड़े हैं ये सब तंजतनी सिलसिले हैं, आले बैत इत्थार से मोहब्बत करने वाले सिलसिले हैं, और तमाम ये सिलसिले हुसैनी हैं, ये सिलसिले अली वाले हैं, ये सिलसिले हजरत फातिमत जहरा के चांद, हजरत इमाम हसन के सिलसिले हैं, तो कहीं हुसैन के सिलसिले हैं रजी अल्लाह अन्हुम। तो मालूम हुआ कि कोई भी सिलसिला वाला ऐसा नहीं है जो यजीद की तारीफ कर रहा हो। वो जमीन पर ऐसे भी मुखरिर आ गए हैं जो यजीद को रजी अल्लाह अन्हु माज़ अल्लाह कहने वाले हैं, जबकि ख्वाजा अजमेरी चिश्ती ने क्या कहा है, अल्लामा इकबाल ने क्या है, रूए जमीन के शोरा इकराम ने क्या कहा है, इस पर नोटिस कीजिए। अगर सब बोलने लगे तो बहुत सारा वक्त चाहिए, इसलिए मैं इशारा करता हुआ चलूंगा, चूंकि और भी मुखरिर यहाँ मौजूद हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ये नहीं चाहता कि आले बैत इत्थार पर जरी दुश्मनी तो दूर की बात, अदावत तो दूर की बात, हुक्म ये है कि तैयार हो जाओ, कोई मेरे वलियों पर मेरे दोस्तों के साथ बगावत करता है, दुश्मनी रखता है, तासुब रखता है, हसद रखता है, तो मेरे साथ जंग के लिए फखद आजम तुम हर तैयार हो जाओ मेरे साथ जंग करने के लिए। और अल किब्रियाउ रिदाई, किब्रियाई बड़ाई फखर मेरी चादर है, किसी और को रवा नहीं है, कोई और फखर नहीं कर सकता, मेरी किब्रियाई चादर है और मेरी चादर कोई और ओढ़ नहीं सकता। खुदा की आदत शरीफा है, बड़ा अदल इंसाफ करने वाला मेरा परवरदिगार है इलाहुल आलमीन, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले बैत इत्थार को, आपके नस्ल पाक को सुबह क़यामत तक पाक व साफ करने का वादा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलाम पाक के एजाज को फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हम ही ने इस जिक्र को, खुदा कुरान को भी जिक्र कहता है, इस जिक्र को हमने नाजिल किया और इसके महाफिज हम ही हैं, सुबह क़यामत तक इसके निगहबान हैं। यहाँ जब खान खाहें महाफिज हैं, खान खाहें जब तक चलेंगे, मदारिस जब तक चलेंगे, अहले इल्म का सिलसिला, आले बैत इत्थार का सिलसिला जब तक चलेगा, निगहबानी होगी और हिफाजत होगी, और मुसलमानों के बच्चों के सीनों में कुरान की हिफाजत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को नाजिल करके उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद ली है और कहा है कि मैं इसकी हिफाजत का जिम्मेदार हूं। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया, ये नहीं कहा कि मैं इसका मुहाफिज हूं, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया और यूं नहीं कहा कि मैं इसका मुहाफिज हूं, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया, यूं नहीं कहा कि मैं जबूर की हिफाजत करूंगा, बल्कि यूं कहा कि मैं कुरान पाक की हिफाजत करूंगा, यानी कुरान पाक पढ़ने वालों की हिफाजत करूंगा, कुरान पाक पर अमल करने वालों की हिफाजत करूंगा, कुरान पाक को आंखों से लगाने वालों की हिफाजत करूंगा, कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों से मैं मोहब्बत करूंगा। लिहाजा आले बैत इत्थार से मोहब्बत हमारे ऊपर लाजिम है, हमारे ऊपर जरूरी है। अगर कोई शख्स आंसू नहीं बहाता आले बैत इत्थार की मोहब्बत में तो वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता, इसलिए कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही खुद फरमाते हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसके रावी हैं फरमाते हैं, सरकार मदीना सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी नजर में अल्लाह अकबर क्या कहने उसके माँ बाप से ज्यादा, उसके बच्चों के से ज्यादा, दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा मैं मोहब्बत वाला ना हो जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम अल्लाह गफूर रहीम, कह दीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो, خدا کو پانا چاہتے ہو, خدا کی قربت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میرے آل بیت اطہار کی اتباع کرو. فتبعونی, اللہ اکبر. یحببکم اللہ, اس کے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کرے گا, خود محبت کرنے لگے گا تم سے, خدا کے محبوب بن جاؤ گے, خدا کی قربت حاصل کر لو گے, اللہ والوں کی قربت حاصل کر لو گے. تو یحببکم اللہ, اب بس اتنی ہی بات نہیں, ویغفر لکم, تمہاری مغفرت بھی کر دے گا, پچھلے گناہ جتنے تھے سب کی, سب گناہوں کی معافی اور مغفرت کر دے گا. ان الحسنات یذھبن السیئات, قرآن پاک میں ہے کہ جب نیکی کرتا ہے کوئی مومن, اس کے تمام برائیوں کو, بدیوں کو مٹا دیا جاتا ہے, کوئی بدی باقی نہیں رہتی اور برائی باقی نہیں رہتی, گناہ باقی نہیں رہتا, مٹا دیا جاتا ہے, بلکہ اس گناہوں کے گنتی کے برابر نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں. امت مسلمہ کو اللہ رب العزت رحم کرم فرماتے ہیں. اللہ, کوئی مومن اللہ کے اس کے حرم میں پڑھتا ہے تو ایک سبحان اللہ کے بدلے میں ایک لاکھ سبحان اللہ کا ثواب, ایک رکعت کے بدلے میں ایک لاکھ کا ثواب. مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہے مومن تو اس کو ایک رکعت کے بدلے میں 50,000 کا ثواب. بیت المقدس میں پڑھتا ہے تو اس کو ایک رکعت کے بدلے میں 25,000 کا ثواب. جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو ایک رکعت کے بدلے میں 10,000 کا ثواب. مومن بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, حافظ علی الصلوات. مومن ایک ایسی معراج ہے کہ خدا سے یہ باتیں کر رہا ہے. اگر اس کی نماز میں جان ہے, اللہ اکبر, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس کی ایک ایک برائی زندگی سے دور ہوتی جائے گی, اس کی کثافت دور ہوتے جائے گی, جسم پاک ہوتا جائے گا, روح پاک ہوتے جائے گی, اور پاک و صاف ہوتے جائے گا, اور نسبت کے قریب ہو جائے گا, خدا کی قربت حاصل کرے گا. نماز کے اندر وہ جان ہے, اس لیے حکم فرمائے حافظو علی الصلوات, نمازوں کی نگاہ بانی کرو, اس لیے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے, اس لیے کہ میں نے اس کو معراج میں عطا کیا ہے. اور لا تبدیل علی کلمات اللہ کے تحت ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھی, تخفیف کرتے کرتے 50 نمازوں کے 5 نمازیں ہوئے. اگر کوئی مومن بندہ فجر کی نماز ایک پڑھتا ہے تو اس کو 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس طرح پانچوں نمازوں کا ثواب 50 ہوئے, پڑھتا ہے 5 عطا ہوتی ہے 50. اللہ اکبر, امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اور عطا ہوتے جاتا ہے. اس لیے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان بندوں کا مہینہ ہے. کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے بندوں کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں. امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا وہ کسی کو عطا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام پر صرف 3 روزے تھے جو ایام بیس کے جو روزے رکھتے ہیں ہم, 13, 14, 15. یہ اہل سلوک کے پاس بھی یہ چیز موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام, سوم داؤدی, وہ ایک روزہ رکھنا دوسرا روزہ چھوڑنا یہ ان کی عادت شریفہ تھی, یہ نبیوں کا عمل ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی, تولد ہوئے, تو اس وقت ان کا بولنے کا بھی روزہ تھا, 3 دن کا روزہ, بولنے کا بھی روزہ تھا, 3 دن سے روزہ رکھتی تھی. اور حکم کیا بچے کی طرف, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, 3 دن سے یہ 3 دن اور زکات فرض کر دی گئی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام 3 زکات ادا کر دی گئی ہے, نبی بنا دیا گیا ہے, تو کیا میرے رسول اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت حاصل ہوئی؟ 40 سال کے بعد نبوت حاصل ہوئی؟ اللہ اکبر, ازل سے نبی ہیں, ابد تک نبی ہیں. اللہ اکبر, روئے زمین پر جتنے انبیاء آئے سب نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی. من بعد اسم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. ربنا وابعث فیہم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے ہمارے پروردگار ہمارے آل میں سے ایک ایسے نبی کو پیدا فرما. کبھی کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری ہوں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کیا کہنے, ایسی ایسی عطائیں ہوئی, 30 روزے کسی امت پر فرض کیے ہی نہیں, کسی کو عطا ہوا ہی نہیں, اور شب قدر اللہ اکبر ایسی نعمت آ رہی ہے, ایسی نعمت کسی امت کو, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو, نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو, نہ زکریہ علیہ السلام کی امت کو, نہ یعقوب علیہ السلام کی امت کو, نہ داؤد علیہ السلام کی امت کو, نہ سلیمان علیہ السلام کی امت کو, کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی ایسی نعمتیں. اللہ اکبر, فضیلت کرنے جائیں بہت ڈھیر سارا وقت چاہیے, عطا کی گئی ہیں. کوئی نہ کوئی بہانے سے اللہ رب العزت ان اللہ والوں کو, صوفیوں کو عبادت کا, خدا کی قربت کا موقع عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت, عطا فرماتا ہے رب. ایک واقعہ میں مکاشفۃ القلوب کا عرض کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ صوفیہ کے تعلق سے واقعہ ہے کہ اللہ والے جب خدا کی جنت حسب وعدہ عطا کر دی جائے گی, صوفیہ کا گروہ بیٹھا ہوا ہوں گا اور وہاں حیرانی پریشانی, فرشتے دیکھیں گے کہ یہ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ان کو جنت میں سب کچھ مل رہا ہے, نہریں بھی بہ رہی ہیں, لباس بھی مل رہا ہے, خسر و خسور بھی ہیں, خندلیں بھی ہیں, حوریں بھی ہیں, اور نعمتیں بھی ہیں جنت کی, سب کچھ ہیں, باوجود اس کے یہ کیوں حیران ہیں اور ایسا اس طرح پریشانی میں بیٹھے ہیں اور اس پر خوش نہیں ہیں, کیا بات ہے؟ ارے جنت حاصل کر کے خوش ہونا چاہیے تھا. صوفیوں کی جماعت ایسی ہے, باوجود سب کچھ نعمتوں کے خوش نہیں ہو رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں. تو اللہ رب العزت سے شکایت کرتے ہیں فرشتے کے بارے تعالیٰ, یہ جو صوفیہ کی جماعت ہے جو بیٹھی ہے, یہ دیوانے جیسے لوگ سب کچھ عطا ہونے کے باوجود خوش نہیں, کیا بات ہے؟ تو پوچھو, انہیں کو پوچھو کہ کیا بات ہے, کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کا ایک اور بھی وعدہ ہے جو پورا نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ میزبانی تو ہو رہی ہے, میزبان کہاں ہے؟ لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ دیکھیں, اللہ کی چہرے کی دیدار کے منتظر ہیں, میزبانی تو ہو رہی ہے, میزبان کہاں ہے؟ یہ بات تھی. تو اللہ فرماتے ہیں پردے گراؤ, نور کے پردے گراؤ, یہ لوگ نہیں مانیں گے. اللہ کی دیدار دیکھ کر وہ لوگ خوش ہو جائیں گے, اللہ ایسے عطا کریں گے صوفیہ کرام کو. لہذا وقت ختم ہو گیا, یوں کہہ رہے ہیں ہمارے صوفی باصفا سلیم ازانی صاحب, میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت دعا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے راستے پر ہمیں چلائے. بارک اللہ وما علینا الا البلاغ.
نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من زكاها, صدق الله العلي العظيم, بلغنا رسوله النبي الامين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے اللہ کے ان محبوب بندوں کے بارے میں جن کی یاد میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے, بہت پیارے انداز میں کہا ہے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو یہ فقراء محمدی جن کی یاد میں ہم یہاں پہ جمع ہیں, اللہ کے بڑے بڑے محبوب اور بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں جن کی عظمتوں, برکتوں اور سعادتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے. میں ابھی بنگلور میں نوارد ہوں اور اپنے کچھ اکیڈمک ورکس کے حوالے سے حاضر ہوا. جامعہ حضرت بلال میں صوفی انٹرنیشنل سینٹر کے ذمہ داران تشریف لائے اپنی دینی ضروریات کے حوالے سے, تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہندوستان کے اس نمائندہ شہر کے اندر ایک تنظیم ایسی بھی ہے جو اللہ کے محبوبوں کی یاد میں محفلیں منعقد کرتی ہے. پھر وہاں قاری ہمارے کرم فرما قاری ذوالفقار احمد صاحب نے ہمارا نام ان حضرات کے گوش گزار کیا اور انہوں نے بڑی محبت سے میرا نام بھی شریک اجلاس کر دیا, جبکہ میں ابھی ایک طالب علم ہوں اور ابھی ابھی میں نے جسٹ پی ایچ ڈی میری ایوارڈ ہی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, اور میرا سبجیکٹ عربک تھا, موضوع علامہ فضل خیر آبادی جو 1857 کے فریڈم فائٹر تھے. کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے علم دین کی بھی تھوڑی سی طالب علمی کا شرف حاصل کیا ہے. حضرت اجازت, ابھی ہمارے بہت کرم فرما معزز پیر طریقت سید عارف میاں صاحب اللہ دامت برکاتہ القدسیہ نے اپنے بہترین خطبے میں فرمایا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے, آسمان سے نازل کیے گئے. تو میری جو محدود معلومات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کے تناظر میں یہ بات درست نہیں ہے. حضرت نے جو فرمایا, استدلال جو کیا وصایت کریمہ سے, انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو میں تھوڑی سی طالب علمانہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیے چار لفظ ہیں کہیں بھیجنے کے, کیونکہ عربی زبان کا طالب علم ہوں اس لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. ایک ہے ارسال اور ترسیل, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر کہیں بھیجنا. یہ ڈکشنری کے میں معنی بتا رہا ہوں, کوئی دینی معنی نہیں. آپ میں جو قدیم اردو جانتے ہوں ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ خط لکھنے والے اپنے نیچے نام سے پہلے المرسل لکھا کرتے تھے. ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اس کی تائید فرمائیں گے, اور جس کے نام وہ خط بھیجا جاتا تھا اس کو مرسل الیہ لکھتے تھے. تو اور دوسرا لفظ ہے تخلیق. تخلیق میں انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اللہ کے ماں سوا جتنی کائنات ہے سب کے سب تخلیق کے دائرے میں ہے, اس میں انسان کی تخصیص نہیں. قرآن حکیم میں خلقنا السماوات والارض متعدد جگہوں میں وارد ہے. تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب تخلیق کے دائرے میں آتی ہیں. تیسرا لفظ ہے انزال یا تنزیل. انزال اور تنزیل جو آتا ہے یہ اوپر سے کسی چیز کو نیچے ڈالنے کے لیے آتا ہے, جیسے ہم نے کسی چیز کو اٹھا کے ڈراپ کر دیا تو یہ لفظ جو آتا ہے اگر ڈائریکٹ جائے تو اسے انزال کہتے ہیں, اور اگر رک رک کے جائے تو اسے تنزیل کہتے ہیں. تو قرآن حکیم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر قرآن حکیم کے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو یکبارگی شب قدر میں آسمان دنیا پر اتارا. یہ اوپر سے اتارنے کی چیز ہے ڈائریکٹ. اور تنزیل انا وما کیا تنزیل بھی ہے کہ آیت کریمہ میں ہے وہ مجھے یاد نہیں آتا بھی, تو اس میں جو ہے کہ ہم نے اسے قرآن کو شفا بنا کے, شفا لما فی الصدور, کہ ہم نے شفا اتار کے بنا کر کے اسے اتارا. تو یہ قرآن حکیم ہے جو اللہ رب العزت دربار سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا پہلے, پھر اس کے بعد مصلحت الہی کے مطابق تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازل ہوا, اور حضرت جبریل امین اسے لے کر حاضر دربار رسالت ہوا کرتے تھے. تو یہ تین لفظ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد ایک لفظ ہے ولادت. تو ہم 12ویں شریف میں میلاد النبی مناتے ہیں, یہ منانا جشن یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم, تو میلاد کہتے ہیں بطن مادر سے کسی کا پیدا ہونا, یعنی جو انسان کی تخلیق کا ذریعہ ہے. یعنی ولادت کا لفظ آپ آسمان کی پیدائش کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, زمین کی پیدائش کے لیے, سمندر کی پیدائش کے لیے آپ استعمال, حتیٰ کہ آپ فرشتوں کی پیدائش کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تخلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ سرکار انسان ہیں, یہ بات متعین ہے. اسے ہم بھی مانتے ہیں, اور جو سرکار کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں, جو کچھ محروم طبقہ ہے وہ بھی مانتا ہے کہ سرکار انسان ہے. تو ما خلقت الجن والانس میں لفظ خلق تو آیا ہے نا, تو تخلیق تو اس آیت کریمہ سے سرکار کی بھی ثابت ہوئی, کیونکہ لفظ انسان میں سرکار بھی شامل ہے. دوسری بات کہ تخلیق تو ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے, لیکن ولادت صرف انسان کی ہوتی ہے, حتیٰ کہ جانوروں کی پیدائش کو بھی آپ کے لیے بھی آپ ولادت نہیں کہہ سکتے. ولد کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ولیدہ کا لفظ جو ہوتا ہے ہمیشہ انسان کی بچی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ کو میں صرف ایک حدیث, آپ احادیث مبارکہ تلاش کریں گے تو لفظ ولد اتنی بار آیا ہے سرکار کے بارے میں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. میں صرف ایک حدیث مبارک کا ترجمہ اس کی عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے, ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے. یہ حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. تو صحابہ اکرام سے خود سرکار نے فرمایا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ انی ولدت فی, کہ میری اس دن پیدائش ہوئی ہے, میری اس دن ولادت ہوئی ہے, اس لیے اس ولادت کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اس لیے سرکار کے جتنے ماننے والے ہیں سب کے سب جو ہیں وہ پیر کے دن, بہت سے افراد جو خوش نصیب ہیں وہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں. تو لفظ ولدتو یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے. اس کے علاوہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالت حمل میں وہ تمام کرامات اور احساسات کا بیان کرنا کہ ہمیں ہمارے شکم میں, پھر یہ کہ سرکار نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ, میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اس کے علاوہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ ملا شریف کی محفل میں سنتے رہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے, بطن مادر میں تشریف لائے, تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قسم کی کوئی گرانی, کوئی دقت, کوئی پریشانی محسوس نہیں ہے جو عام عورتوں کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ ساری احادیث بے معنی ہو جائیں گی اگر ہم اس بات کا نظریہ رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا سے ہمارے درمیان اتارے گئے. یہ صرف یاد رکھیے کہ ایکسیپشن صرف دو حضرات کا ہے, ایک حضرت آدم جن کی تخلیق ملائے اعلیٰ میں ہوئی اور انہیں سراندیپ بر آیت سراندیپ کے پہاڑ پہ اتارا گیا, اور دوسرا ایکسیپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت کے والد مبارک نہیں تھے, حضرت جبریل امین نے نفخ فرمایا, پھونک ماری, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا مریم عذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے ماں بننے کا شرف عطا کیا, اور اس کے بعد پھر آپ کی ولادت مبارکہ ویسی ہوئی جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے. تو یہ وہ ایکسیپشن ہے, باقی سارے انسان اسی طریقے سے پیدا ہوئے جیسے اور لوگ پیدا ہوتے چلے آئے ہیں, حتیٰ کہ سارے رسولان اعظام, سارے انبیاء اکرام. اب میں ایک نقطہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں, چونکہ ہمارے سب یہاں پہ محبان رسول ہیں, عاشقان رسول ہیں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طرح کے کوئی ایکسیپشنل کیس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے, بیان فرمائی ہے اللہ کے نیک بندوں نے, اولیاء اکرام نے, علماء اکرام نے, فصری نظام نے, تاکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید النبی ہونا اس لیے نہ ظاہر ہو کہ وہ ایکسیپشنل انداز میں کیس میں پیدا ہوئے, بلکہ یہاں پہ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیادت عظمیٰ ملی ہے کہ وہ سید المرسلین ہیں, وہ اللہ کی خالص عطا ہے, اس ایڈونچر کی وجہ سے وہ سید المرسلین نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایڈونچر, یہ دنیا جو ہے سرکار سے شرف پائے, اس کو عظمت سرکار کے قدموں سے ملے, سرکار کو عظمت اس ایڈونچر سے نہیں ملے گی. جیسے دوسرا نقطہ کہ آپ جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر جو ہے 100,000 کے برابر ہوگا, اور مدینہ طیبہ میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر 50,000 کے برابر ہوگا. یہ کم, اس میں جو حکمت بیان فرمائی ہے صوفیاء اکرام نے, بزرگان دین نے, وہ یہ ہے کہ تم مدینہ طیبہ اس لیے نہ جاؤ کہ ہم وہاں عبادت کر کے زیادہ ثواب لوٹیں گے, بلکہ اس لیے جاؤ, تم تعظیم رسول کے لیے جاؤ, تم محبت رسول کے لیے جاؤ, تم سرکار کے عشق میں کھینچ کر جاؤ, ثواب لوٹنے کے لیے نہ جاؤ. ثواب تو تمہیں مکہ معظم مل ہی رہا ہے, یہاں جو جانا ہے وہ ہمارے حبیب کے لیے جانا ہوگا. ہاں البتہ یہ ہے کہ تم آؤ گے تو کریم کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں تحفے ملا ہی کرتے ہیں, تو ہم اس کریم نبی کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو ہمیں 50,000 تو ملے گا ہی. دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں جیسے 100,000 ثواب ہے مکہ معظمہ کے اندر, ویسے اگر آپ سے کوئی ایک گناہ ہوا تو 100,000 گناہ کے برابر ہوگا. لیکن سرکار کی رحمت ہمارے لیے مدینہ طیبہ میں یہ ہے کہ ہم اگر یہاں پہ ایک نیکی کریں تو 50,000 کا ثواب ملے گا, اور اگر شامت اعمال سے شامت نفس اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی گناہ شمار ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, برکت اور سیادت ہے. اور یہ حدیث پاک تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. لفظ تخلیق تو یہاں بھی آیا نا. اس کے بعد پھر سرکار نور محمدی کے سے چراغ سے چراغ جلتے گئے اور ساری کائنات پیدا ہوتی چلی گئی. وقت کم ہے, میں نے جس آیت کریمہ کی تو میرا خیال ہے کہ وضاحت میں نے کر دی, کیونکہ یہ دینی مسئلہ تھا اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی. اگر حضرت ناگوار خاطر ہو تو معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہ, کہ فلاح یاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو مزکہ بنایا, پاکیزہ بنایا. لفظ تزکیہ یہ صوفیاء اکرام کا خاص ٹرم ہے, ان کی خاص اصطلاح ہے. تزکیہ اور تربیت, تربیت باطن, یہ انبیاء اولیاء اکرام کا خاص ہدف ہے. چاہے جس سلسلے کی خانقاہ ہو, جس سلسلے کے مرشد طریقت ہوں, ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اپنے دامان کرم سے وابستہ ہونے والوں کے دل کی صفائی کریں. اصل میں یہ ہے کہ تصوف کا سلسلہ جو منکرین تصوف آج کل پیدا ہو چکے ہیں, لیکن انہیں بھی جب سابقہ پڑتا ہے تو انہیں محبوبان بارگاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں تصوف اور صوفیہ کا, جب انہیں کبھی معاملہ پڑتا ہے تو میں نے خود دیکھا کہ چوشہ شریف میں کہ بڑے بڑے منکرین تصرف اور بڑے بڑے منکرین اولیاء اکرام جب معاملہ پڑتا ہے تو حضرت مخدوم پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. بہرحال تو تصوف کا جو انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف, میں بہت بات مختصر مرض کرتا ہوں, وقت کم ہے, کہ تصوف جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں, جیسے وحدت الوجود معاذ اللہ, حالانکہ وحدت الوجود خالص اسلامی نظریہ ہے. انشاءاللہ اگلی کسی ملاقات میں آپ کے سامنے میں اس پر گفتگو کروں گا. دوسرا یہ کہ اس میں مراقبے کا طریقہ ہے, دھیان جان کا طریقہ ہے, بیٹھ کر کے ذکر اذکار کا طریقہ ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جنگلوں کی راہ لینے کا طریقہ ہے. اسلام دین فطرت ہے, اسلام آئین جہاں بانی سکھاتا ہے, اسلام دنیا سے کٹنے کا حکم نہیں دیتا. تو یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف چیز ہے کہ آپ ساری دنیا چھوڑ کر جو آپ کے لیے پیدا کی گئی آپ جنگل کی راہ لیتے ہیں, آپ اپنے اہل و عیال سے کنارہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو اور طریقے ہیں کچھ, جیسے آسن ہے, یوگ ہے, حبس نفس ہے اور ذکر اذکار کے طریقے ہیں, یہ جو ہیں بودھ ازم, ہندو ازم اور اس کے علاوہ پارسیوں جو فارس سے یعنی ایرانیوں اور گریک یعنی یونان کے فلسفیوں سے لیے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن ان کا یہ خیال صرف خیال ہی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. صرف ایک مشابہت کی وجہ سے کسی چیز کو یہ کہہ دینا کہ اسلام کے خلاف ہے, یہ بات عقل کے تقاضے کے خلاف ہے. ہم بھی انسان ہیں, انسان ہونے میں تو کافر اور مومن سب برابر ہیں. اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں, ایک نقطہ اور ذہن میں بھی آیا آپ حضرات کی برکت سے, کہ ہمارے سرکار آخری نبی, اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا بروایت 2,24,000, آپ 1,00,000 ہی مان لیجیے, 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے. قرآن حکیم میں جن اولیاء انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے وہ غالباً 26 ہیں جن کے اسماء گرامی ذکر ہیں, باقی لاکھوں اولیاء انبیاء کرام کسی نہ کسی خطے میں تو ہوں گے. اچھا جب انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں تو ایک طبقہ ان کا ماننے والا تو ہوتا ہے, پھر وہ چیز وہ افکار گرچہ بدل کر گڑمڑ ہو کر کے کچھ مخلوط ہو کر کے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان میں بھلائیاں ہوتی ہیں. تو اچھائی میں, سچائی میں, بھلائی میں یہ طاقت ہے کہ وہ خود پھیلتی ہے, اسے پھیلانا نہیں پڑتا, وہ خود کھینچتی ہے اپنی طرف. انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائی کو وہ پسند کرتی ہے اور برائی سے وہ نفرت کرتی ہے. ہر مذہب کا ماننے والا بدکاری کو ناپسند کرتا ہے, رشوت خوری کو ناپسند کرتا ہے, ڈاکہ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے, زنا کرنے کو ناپسند کرتا ہے, اس طرح سے جتنی برائیاں, جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتا ہے, غداری کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بری ہیں. تو انسان ہونے کی جہت سے بری چیزیں ہر انسان ناپسند کرتا ہے اور اچھی چیزیں ہر انسان چاہتا ہے, چاہے وہ کر نہ پائے لیکن مانتا ہے کہ اچھی چیز ہے. تو اگر کسی خطے کے اندر کوئی چیز ایسی ہے, کوئی فکر ایسی ہے, کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جو اسلام سے قریب ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے نبی سے وہ طریقہ وہاں کے لوگوں تک پہنچا ہے, یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کا نام نہیں معلوم. دوسری بات یہ کہ اللہ ایک ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے. اس بات کیا نظریہ رکھنے والے سوائے چند ملعون اور ملحد قسم کے لوگوں کے, باقی ہر طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ ایک سپریم پاور ہے, ایک ایبو آل, ایک پاور ہے, ایک ہستی ہے جو ساری کائنات کا کاروبار چلاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت سارے نظریات مشرکانہ آ گئے ہوں, غلط آ گئے ہوں, الگ بات ہے. آپ ہندوؤں کے اندر دیکھیے, ان کے اندر برہما کا تصور ہے. برہما ایسا ان کے نزدیک ایسا تصور ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں, اور وہ ساری چیزوں سے ماورا ہے, یعنی جن چیزوں کا کہ ہم محتاج ہیں اپنی زندگی اور بقا میں, ان چیزوں کا محتاج ہندوؤں کے یہاں بھی نہیں ہے. آپ بودھسٹوں کے یہاں چلے جائیے, بودھزم کے اندر بھی توحید کا تصور ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ توحید خالص نہیں ہے, اس میں اور چیزیں مل چکی ہیں, غلط چیزیں. عیسائیت کے اندر آپ لے لیجیے, وہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس نے تسلیس کا تصور لے لیا, لیکن توحید وہاں بھی ہے. آپ یہودیوں کے یہاں چلے جائیے, وہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو بعد میں وہ چیزیں کچھ ناخدا ترسوں کی وجہ سے وہ چیزیں خلط ملت ہو گئیں, لیکن اللہ کو ایک ماننے کا تصور تو ہر علاقے میں رہا, اور ہر صالح طبیعت. اچھا بالکل, تو اللہ کا تصور تو ہر ایک کے اندر ہے, اور صالح طبیعت جو ہوتی ہے روحوں میں, دیکھیے آپ کوئی بری بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کسک سی پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کر تو لیا, کرنا نہیں چاہیے تھا. آخر یہ چیز جو آپ کو ملامت کرتی ہے یہ کون سی چیز ہے؟ یہ آپ کی روحانیت ہے, یہ آپ کے روح کے تقاضے ہیں. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم. جسم تو مٹی کا بنا ہے, وہ تاریک چیز ہے, اور روح جو ہے وہ سراپا نور ہے, یہ نور الہی کا فیض یافتہ حصہ ہے. اور روح میں نمبر ربی, کہ روح جو ہے یہ اللہ کے دربار سے خصوصی عطیہ ہے انسان کے اندر. تو یہ روحانیت کی پاکیزگی, ہاں جب یہ پاکیزگی گناہ کرتے 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 بالکل پزمردہ ہو جاتی ہے, بالکل ڈیمولش ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, تب انسان کے اندر احساس گناہ نہیں رہتا. وہ چوری کرتا ہے اور ہنستا ہے, وہ قتل کرتا ہے اور قہقہے لگاتا ہے, لیکن بالکل یہ آخری اسٹیج ہے, اور ایسے بدنصیب افراد کم ہوتے ہیں. عام طور سے انسان گناہگار تو ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے جو اسے, جس کو نفس امارہ کہتے ہیں, ایک نفس ہوتا ہے جو اسے ملامت, جس نفس لوامہ ہوتا ہے کہ وہ کسی برائی کرنے کے بعد اس کا دل ملامت کرتا ہے, یار تم نے یہ بات کر تو لی لیکن کرنی نہیں چاہیے تھی. تو یہ چیز ہر ایک کے اندر ہے, یہ صرف مومن کے اندر نہیں ہے. آپ ہندوؤں کے یہاں جائیں, آپ کے دوست ہوں گے, احباب ہوں گے, آپ ان سے معلوم کریں, بری چیزوں کے کرنے کے باوجود اسے برا جانتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, جو کامن چیزیں ہیں عقائد سے ہٹ کر کے. تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں دوسری قوموں کے اندر بھی رہی, تو اگر انہوں نے اللہ کے تصور کو اپنے دل میں بسانے کے لیے اللہ کا قرب اپنے نظریات کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق, اپنے علاقے کے مذہب کے مطابق اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اگر انہوں نے یوگ کا طریقہ اپنایا, حبس دم کا طریقہ اپنایا, ذکر اذکار کا طریقہ اپنایا, اور اس سے اسلام کی مشابہت ہو گئی, تو یہ مشابہت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام نے یہ خیرات وہاں سے لی ہے, کیونکہ اسلام تو دائمی مذہب ہے. اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مذہب تھا, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین کو صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو اسلام, جتنے انبیاء کرام مذہب تشریف لے کر آئے یہاں پہ, ان کا مذہب اسلام ہی تھا. ہاں دین الگ تھا, کوئی دین عیسوی تھا, کوئی دین موسوی تھا, ہمارا دین محمدی ہے. یعنی ان کے نبی الگ الگ تھے لیکن پیغام ایک تھا کہ اللہ کو ایک مانو, وحدانیت سب کا پیغام تھا. تو اگر یہ مشابہت ہو جاتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے دین اسلام ہے, محمدی مذہب جو ہے دین اسلام ہے, کہ اس کی روایات کی تائید, جیسے قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے, یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن حکیم پچھلی کتابوں کی تائید کرتا ہے, وہ توریت کی تائید کرتا ہے، وہ زبور کی تائید کرتا ہے، وہ انجیل کی تائید کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اور تم بھی یہ مانتے ہو. یہ خطاب جو ہے یہودیوں عیسائیوں سے خاص طور سے کہ تم بھی یہ مانتے ہو کہ دین ابراہیمی حق ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. تم بھی یہ مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عزیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام تمہاری کتابوں میں ان کے اسماء گرامی درج ہیں، ان کے پیغامات درج ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے اور ان پر اللہ کے پیغامات نازل ہوئے. تو قرآن حکیم میں جب یہ ان مصدق لما بین یدیہ ومن قبلہ، تو جب یہ اس کے اندر وہ پیغام ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کو تصدیق کرتا ہے، تو تم اسے کیوں نہیں مانتے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے، جو اسلام کی صوفیاء کرام کا جو پیغام ہے، یہ اصل میں اسلام کے مشرب اور مزاج کا ترجمان ہے. اب آپ تصوف کو بہت سے لوگوں نے اصحاب صفہ سے جوڑا، لیکن میں اپنے بزرگوں کی تائیدات اور اولیاء کرام کے ارشادات کی روشنی میں تصوف کی ابتدا غار حرا سے مانتا ہوں. غار حرا آپ نے پڑھا ہوگا کہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے جب اللہ کی جانب سے اللہ سرکار کو اسلام کے اور ایمان اسلام کے اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، اپنا توشہ ساتھ لے جاتے، مہینوں وہاں جا کر کے خلوت نشینی کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، نمازیں پڑھتے، مراقبہ کرتے، ساری چیزیں کرتے. صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں کہ اپنے اہل عیال سے کنارہ کش ہو کر کے اللہ کے لیے اپنے لمحات کو خاص کر لیتے ہیں. یہ کوئی اجنبی چیز تو نہیں ہے. تو یہ غار حرا کی جو سنت نبوی ہے، اس سنت کو حضرات صوفیاء کرام، حضرات اولیاء کرام فالو کرتے ہیں. تو اللہ کی اس رسول کی سنت کو فالو کرنے کو آپ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خالص سنت مبارکہ ہے. اور آپ حدیث مبارک کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غار حرا میں خلوت فرمانا، یہ آپ کو مل جائے گا. اب آپ آگے آئیے، میں بہت مختصر میں اور 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا کہ جی تو اس کے بعد آپ آئیے. میں صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں کہ آپ خود ایسے حضرات سے آپ حضرات کے سامنے اپنی دلیل پیش کر سکیں. آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے، ماشاءاللہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اعتکاف، اعتکاف سنت ہے، ماہ مبارک میں اعتکاف سنت ہے، سنت موقدہ ہے نا؟ تو یہ سنت موقدہ ہے. اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف میں ہوتا تو یہی ہے نا کہ آپ 10 دن کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال سے، اپنے دنیاوی تقاضوں سے، اپنے معاملات حیات سے کنارہ کش ہو کر کے اللہ کے گھر میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. تو یہ خود ایک طریقے کی ریہرسل ہے کہ اعتکاف یہ صرف اولیاء کرام کے لیے خاص نہیں ہے. اولیاء کرام تو خاص گروہ کا نام ہے، اللہ کے خاص بندوں کا نام ہے. یہ سنت مبارکہ تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے. اور اعتکاف ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی جو مسجد بیت ہے، جو اپنے گھر میں خاص نماز پڑھنے کی جگہ وہ بنا لیتی ہیں، اس جگہ میں معتکف ہو جائیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دنیا، اس کے ہنگامے، اس کی رنگ رنگیاں، اس کی عیش و مسرت، اس کے معاملات، تجارتی ہنگامے، یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے دل کو اپنے اندر الجھائے رہتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ ان سارے ہنگاموں میں رہتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی جانب مکمل طریقے سے متوجہ کر دیں، تو اٹ از امپاسبل. یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. بیک وقت آپ کا ذہن اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ سارے عیش و طرب کے تقاضے پورا کرے اور یکسوئی بھی ہو جائے. یہ تو اللہ کے خاص بندوں کا طریقہ ہے کہ وہ بندوں کے درمیان رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مصروف رہتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب کسی اچھی لائبریری میں جائیں گے تو وہاں کیا رکھا رہتا ہے، لکھا رہتا ہے پلیز مینٹین سائلنس، لکھا رہتا ہے. ہر جگہ ہدایت رہتی ہے کہ آپ یہاں خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں. کیوں؟ کہ یہاں پہ لوگ، طلبہ، اسکالرز یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. اگر آپ شور و غل مچائیں گے تو ان کا دھیان بٹے گا، ان کی توجہ الگ مبذول ہو جائے گی، ان کا کنسنٹریشن نہیں رہے گا وہاں پہ. تو تو جب آپ اسٹڈی کے معاملات میں ایک خاص گوشے میں بیٹھ کر کے کچھ کرنے کے لیے آپ کو سکون کا ماحول چاہیے تو اللہ سے لو لگانا تو بڑی خاص چیز ہے. اور پھر آپ کا جو بدترین دشمن شیطان لعین آپ کے در پہ ہیں, وہ کب آپ کو اللہ کی جانب متوجہ ہونے دے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ آپ دنیا کے ہنگامے میں الجھے رہیں, اللہ سے دور رہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے انسانی تقاضے, اور ہم انسان ہیں, کمزور بنائے گئے ہیں, ہمارے اوپر نفس مسلط ہے, ہمارا جسم جو ہے وہ بہت سے تقاضے رکھتا ہے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے ریکوائرمنٹس ہیں, بہت سارے اس کی ضروریات ہیں, اس کی تکمیل ضروری ہے. تو ہم بیک وقت دونوں بوجھ نہیں سنبھال سکتے. ہم نبی نہیں ہیں, ہم اللہ کے برگزیدہ ولی نہیں ہیں, ہم کوئی خاص اللہ کے خاص بہت منتخب فرد نہیں ہیں, بلکہ ہم ایک عام انسان ہیں. لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تھوڑی دنوں کے لیے الگ کریں. تو یہ بڑا ایک کورس ہوتا ہے, اور یہ اکرام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے خلوت گزینی کی, کسی نے 10 سال, کسی نے 12 سال, کسی نے 20 سال, کسی نے 5 سال, جا کر کے مجاہدے کیے, چلیے کیے, اور روزہ دار ہو کر کے شب دن گزارا, رات جو ہے عبادت میں گزاری. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں, پھر وہ سماج کا حصہ بنتے ہیں, پھر وہ شادیاں فرماتے ہیں, پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں, پھر وہ لوگوں کی اصلاح میں مصروف ہوتے ہیں, ضرورت پڑتی تو جہاد کرتے ہیں, تجارت فرماتے ہیں, سفر کرتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ تاتاریوں کو جب سیلاب چلا تھا اور بغداد بالکل ان کے ہاتھوں تباہ کر دیا گیا, تو تاریخ میں بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ پورے ملک پہ, پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. لیکن پھر اسی ہلاکو کا پوتا ایک کسی ولی کے مل ولی سے قریب ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندے سے قریب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور پھر اسی خاندان سے جو اسلام کو بے خوبی سے مکمل طریقے سے ایریکیٹ کرنے کے لیے, بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو جتھا اٹھا تھا, پھر وہی جتھا, وہی ملت, وہی خاندان, وہی قوم اسلام کی وہ لازوال خدمت انجام دیتی ہے کہ آپ تاریخوں میں اٹھا کے دیکھیے کہ اسلام کو بہت استحکام نصیب ہوا. اسی کے پس منظر میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے, ہے آیا یورشے تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب جبر اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر رحمت الہی جوش میں آتی ہے, اور اسی گروہ سے پھر ایک رحم دل پیدا ہوتا ہے, اور وہ جبر ظلم کی ساری جڑیں اکھاڑ پھینکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم بس صرف ایک غور کرنے والی نگاہ پیدا کر لیں, اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف, اپنے بزرگوں, اپنے اولیاء اکرام, اپنے صوفیاء اعظام کی تحریروں کو پڑھیں اور ان کے حالات کا اندازہ لیں. آپ خواجہ معظم کو دیکھ لیجئے, خاندان نبوت کا یہ گلے سرسب شہزادہ فاطمہ زہرا مکہ مدینہ سے سنجر کی سرزمین چلتا ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے, مکہ معظمہ حاضر ہوتا ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے, سرکار سے بشارت ہوتی ہے کہ معین الدین تم جاؤ, ہند کی ولایت تمہیں سپرد کی جاتی ہے. پھر وہ تشریف لاتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں کہ مزار پاک پہ مراقب ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ تشریف لاتے ہیں. تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ان کا نیٹورک, سارے نیٹورک آپ کے فیل ہیں, ان کے نزدیک کوئی سی سی کمرہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کے ویجیلنس کرے. ان کے نزدیک تو حال یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا ہے کہ بلاد اللہ ہے, بلاد اللہ ہے, بلاد اللہ ہے, حکمی کخر غلطی نہ حکم اتصالی, کی ساری کائنات اللہ کی میرے نزدیک ایسے ہے جیسے رائی کے, جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا ہوتا ہے, ویسے میں سارے کائنات کو دیکھتا ہوں. تو یہ لوگ ایسے ہیں, یہ بزرگ ایسے ہیں, یہ اللہ کے دربار سے ایسا خصوصی تعلق رکھتے ہیں, ایسا نور الہی رکھتے ہیں, ان کے نزدیک آسمان سے لے کر کے زمین تک, بلکہ تحت السرا تک اور عرش مولا تک سب کے سب روشن رہتا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب خواجہ معظم تشریف لائے تو ان کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لانے والوں کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق 9.5 لاکھ تھی. تو یہ ایسا لازوال کارنامہ ہے صوفیاء اکرام کا جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے. وقت چونکہ محدود ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صوفیاء اکرام بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, اور ان کے طریقے حیات پر اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ سوال رہ گیا, انشاءاللہ پھر کبھی.
آپ کی باطنی مدد فرمائے، مولا علی کے علم سے آپ کی مدد فرمائے، میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بعد